أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1976 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 97 سے ہو رہا ہے، 21:1-9:7. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ قوموں کے خود ساختہ قائم کردہ غلط نظام کی جگہ احکام خداوندی کے مطابق صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ایک انقلاب لاتے تھے. اس کے لیے وہ پہلے ان قوموں کو آگاہ کرتے تھے کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، اور اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم نظام خداوندی کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کرو. اس معاشرے کا پہلا نتیجہ یا خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں افراد کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ساتھ کے ساتھ ہوتی جاتی ہے. تبھی زندگی کی جو نشو و نما اور پرورش ہے، یہ تو یوں کہیے کہ رونگے میں ہی ہو جاتی ہے. اس میں یہ مقدم چیز ہے کہ اس کے بغیر اس زندگی کی اس سطح پر جس پر ہم جی رہے ہیں، طبیعتی سطح، فزیکل گراؤنڈ جو ہے، اس پہ جسم کی نشو و نما نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر انسانی ذات کی نشو و نما ہو نہیں سکتی. تو یہ تو بالکل اس کی ابتدائی چیز ہوتی ہے. اصل مقصد ہوتا ہے انسان کی ذات کی خصوصیات کی نشو و نما، اور وہ ہو سکتی ہے ایک اجتماعی زندگی میں، ایک صحیح نظام کے اندر انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی. لہذا ان کی آمد کا مقصد اور ان کی رسالت کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ ہمارے تصور کے مطابق ایک ایک فرد کا تزکیہ نفس کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں ایک معاشرتی نظام، تمدنی، سیاسی، معاشی، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، انسان کی اجتماعی زندگی کا ایک صحیح نظام قائم کرتے تھے جس میں تمام ضروریات زندگی خود میسر آتی تھی اور انسانوں کی صلاحیتوں کا نشو و نما ہو جاتی تھی. یہ اس نظام کو قائم کرتے تھے. غلط نظام کی جگہ اس نظام کے لیے وہ نے کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، یاد رکھیے. تو کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہی جو جماعت تیار کرتے تھے اس کے ہاتھوں وہ نیا نظام متشکل ہو جاتا تھا، اسی مقام پہ ہو جائے جہاں ان کی ابتدا دعوت کا آغاز ہوتا تھا، یا وہ وہاں سے کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں جہاں اس نظام کے قیام کے لیے فضا زیادہ سازگار ہو. یہ تھا مقصود. اب قرآن کریم نے سابقہ انبیاء کرام اور گزشتہ امم جو تھی، ان کی اقوام جن کی طرف وہ آئے تھے، ان کے جتنے واقعات بیان کیے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بیان کیے. وہ تو اس کے بعد جب تصور ہی دین کا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے وہ عذاب کے معنی بھی کچھ اور متشکل کر دیے، نجات کا مقصود بھی کچھ اور سمجھ لیا، اور ان قوموں کے اوپر جو وہ ہلاکت اور تباہی آئی تھی اس کے متعلق بھی یہ سمجھ لیا کہ وہ کچھ انبیاء کرام کی دعا کا نتیجہ تھا، کچھ انہوں نے معجزات دکھانے تھے اس کی وجہ سے، کہیں وہ کہہ دیے جھکڑ چلا تھا، کہیں وہ یہ کہ طوفان آ گیا تھا. قرآن کریم نے یہ چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ نہیں ہم نے سمجھا کہ وہ اس کا غرض و غائب کیا بتایا ہے، مقصود کیا بتایا ہے. وہ بہرحال وہ ان کے ہاتھوں سے ہو جاتا تھا، ان کے سامنے یہ چیز آتی تھی، قرآن میں موجود ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہی جب سلسلہ آگے بڑھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتا ہے, اور یہ وہ عہد ہے کہ جس میں یہ انقلاب اس قدر بھرپور مکمل شکل میں سامنے آیا ہے کہ ہم ہی نہیں غیر مسلم مورخین بھی یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں اس قسم کے انقلاب کی مثال نہیں ملتی. یہی وہ انقلاب کیا تھا؟ غلط نظاموں کو مٹا کر اس کی جگہ صحیح نظام کا قیام. یہ تھا باسط کا مقصد. اور یہ جو ہلاکت عموم ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے مخالفین ہلاک ہو گئے, ہلاک کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہاں کا اقتدار چھن کیا, ان کا نظام باطل جو تھا وہ مٹ گیا. ان کو اس کے لیے حضور کو اگر غزوات و سرایہ جمع کیے جائیں تو تاریخ کی روح سے تقریباً 82 کے قریب تصادمات ہوئے حضور کے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی اپنی زندگی کے اندر. اس کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں جو ہوا وہ تو چھوڑ دیجئے, حضور کی اپنی زندگی کے اندر, اور وہ بھی قریباً 7 سالہ جو مکے کی ابتدائی زندگی ہے اس میں اتنا کچھ ہوا تھا. یہ مخالفین اس نظام کی مزاحمت کے لیے جنگ کے میدانوں میں اتر آئے تھے, وہاں ان کو شکست پہ شکست ہوتی چلی گئی. یہ ہے وہ عذاب جسے کہا گیا ہے. عذاب نہیں ہے, یہ ان کے باطل نظام کے تباہ کن نتائج سامنے آئے. جنگ میں شکست کی بنا پہ بھی آئے, اپنے ہاں جو غلط نظام کا نتیجہ ابتری بدتری تباہی ہوتا ہے اس شکل میں بھی سامنے آئے. اور جنگ کی شکلیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس قدر وہاں آئی ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے اس سے, لیکن ہم نے جب وہ تصور ذہن سے ہٹایا جہاں جہاں قرآن کریم میں حضور کے زمانے کے ان واقعات کا ذکر ہے وہاں ہم نے یہ تصور ہی یہ قائم کیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو اس قدر ہلاکت ہوگی, عذاب آئے گا, سزا ملے گی, وہ ہم نے سمجھا یہ قیامت کے متعلق بات ہے, یہاں کی بات نہیں ہے. سابقوں وہ انبیاء کرام کے متعلق تو ہم نے دیکھا کہ وہ یہی ہوتا تھا, لیکن حضور کے عہد مبارک میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اسی قسم کا, اس کے متعلق ہم نے سمجھا کہ یہ قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر ہے, یہاں کا نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ اس کے بعد جب یہ دین مذہب میں بدلا ہے تو مذہب میں یہ جو غلط اعمال یہاں کہے جاتے ہیں ان کی جزا اور سزا دی ہی قیامت میں جا کے جاتی ہے, یہاں اس زندگی میں اس کا تعلق نہیں کچھ بتایا جاتا. یہ اس زندگی کا کاروبار تو دنیاوی معاملات کے مطابق ہوتا رہتا ہے. انسان کے غلط اعمال جن کو گناہ کہا جاتا ہے اور اچھے اعمال جن کو نیک عملی یا نیکیاں کہا جاتا ہے, تو گناہوں کی سزا اور نیکیوں کی جزا قیامت میں جا کر ملتی ہے, اس زندگی میں نہیں ملتی. اور اس کی وجہ ایک خاص تھی کہ یہ تصور کیوں قائم کرنا پڑا انہیں کہ جن چیزوں کا نام انہوں نے نیکیاں یہاں رکھ لیا تھا, اعمال صالحہ رکھ لیا تھا, یہ اعتقادات, چند رسومات, چند شعائر, چند مناسک, کس قسم کے دین میں جن کی بڑی اہم حیثیت تھی, ان کو انہوں نے مقصود بزاد قرار دے دیا. اتنی نمازیں پڑھ لی جائے, روزے رکھ لیے جائے, حج کر کے آ جائے آدمی, اتنی زکات دے دے, یہ نیک عمل ہو گئے. اب ان نیک اعمال کا نتیجہ یہاں تو کوئی سامنے آتا نہیں تھا. ان کے برعکس یہ جتنے بھی غلط اعمال والے لوگ تھے, فاسق اور فاجر اور یہ گناہگار, ان کی اصطلاح کے اندر ان کو بھی یہاں سزا ملتی تو دکھائی نہیں دیتی تھی. اور یہ جزا اور سزا کا عمل قرآن کے ایک ایک صفحے کے اوپر تھا. تو اب اس کے لیے یہ کیا کرتے؟ اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کی شکل یہ پیدا کی کہ یہ سب برحق ہے لیکن یہ سب قیامت میں جا کر ہوگا, اسی لیے اس کو دار الجزا کہا انہوں نے. یہ وہاں جا کے ہوگا, اس زندگی میں ان چیزوں سے کوئی, ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے, مذہب جہاں جب آتا ہے اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جنہیں نیک کام یا پن کے کام کہا جاتا ہے, ان کا نتیجہ بھی یہاں نہیں کوئی سامنے آتا. اور یہ برائیاں جنہیں عام کہی جاتی ہیں ان کے متعلق ٹھیک ہے آپ گالیاں دے دیجئے, ان کو لانتی قرار دے دیجئے, ان کو سزا ملتی نظر ہی نہیں آتی, بلکہ وہ تو الٹا تصور ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو روز پلٹتے چلے جاتے ہیں. اس دشواری کے پیش نظر انہوں نے حال یہ سوچ لیا کہ اس کو تو اٹھا رکھو قیامت سے, کون جیتا ہے تیری دل کے تار ہونے کا, اور وہاں جا کے وہ دیکھ لیا جائے گا. یہاں تو اس کا کوئی ثبوت مل نہیں سکتا تھا. لیکن قرآن تو گفتگو کرتا ہے پہلی انسان کی اس دنیا کی زندگی. آدم سے کہا یہ گیا تھا کہ اب تم نے اس دنیا کے اندر بسنا ہے, اس کے لیے ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی, وہ جو اس رہنمائی کا اتباع کریں گے ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور حزن سے مامون ہوں گے وہ لوگ, جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ تباہ اور برباد ہوں گے. یہ اس دنیا کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ زندگی مسلسل چلتی ہے, یہیں سے پھر یہ کارواں آگے بڑھ کر جسے ہم آخرت کہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے, اور یہی جزا اور سزا جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک مسلسل پروگرام ہے, پروجیکٹ ہے, ایک کنٹینیوس. لیکن یہاں وہ ہوتا ہے نظام کے تابع. اب یہ نظام جو غلط ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں جاتی, اس کو تو یہ اس کے ساتھ تو یہ کسی قسم کا تعلق ہی نہیں رکھتے کہ وہ دنیا داروں کا معاملہ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ کر لیں, چار دن کی بات ہے, اس کے بعد تو پھر چلنا ہی ہے نا وہاں. یعنی خدا کا اقتدار, اس کا ہیتا اقتدار اس دنیا میں نہیں ہے. یہاں تو یہ سارا عمل جتنا بھی ہے شیطان کا ہو رہا ہے, ہونے دیتے ہیں, وہ بھی الگ بیٹھا ہے کہ صاحب خیر ٹھیک ہے, کسی دن ساڑھے گلی بھی آئیں گے نا, تو پھر دیکھیں گے تیرے لگتے جلواں گے معاذ اللہ. یعنی اس دنیا میں خدا کا کوئی اقتدار نہیں, اس کا کوئی قانون نہیں چل رہا, کچھ نہیں, بے بس ہو کے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ اچھا آنے دیجیے ان کو یہاں. پچھلا نمان خدا کا اقتدار ساری کائنات آج کی زندگی پہ بھی ہے, آج بھی اس کے قانون چل رہے ہیں. ہمارا ہی تصور غلط ہو گیا ہے ان کے متعلق. یہاں کی زندگی کے اندر غلط نظام کا یہاں کی زندگی کے اندر نتائج برآمد ہوتے ہیں. صحیح نظام چونکہ اس کے بعد دین کا نظام قائم ہی نہیں ہوا, ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے نتائج ہوتے کیا ہیں, سوائے اس کے تاریخ کے واقعات کو ہم دوہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے نا جی کہ وہ تو ایک رسول تھے, ان کے ساتھ صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, انہوں نے یہ نتائج پیدا کر کے بتا دیے, اب ان کی شان کا مومن کہاں کوئی پیدا ہوتا گیا, تو وہ کس طرح تو ہوا ختم ان کے ساتھ وہاں. باقی آگے جو چلے تو یہ دنیا داروں کا نظام ہے, دنیا داروں کے فاسق و فاجر جو ہے کر لے ایس چار دن کے لیے, اللہ کے ہاں جا کے ان کو سزا ملے گی. اب یہاں جو کچھ بھی متقی پرہیزگار نیک بندے اللہ کے یہ سارا کچھ کہتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں, پستے چلے جاتے ہیں, تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں, چار دن کی بات ہے میاں, یہ دنیا جیل خانہ ہے, مومن اس کے اندر قیدی کی حیثیت رکھتا ہے, یہاں سے جب نکلے گا قیامت میں جنت اسی کے لیے ہوگی, معاملہ ختم کر دیے گا. بنیاد ہی یہاں سے اکھیڑ کے رکھ دی, دین دین تو یہاں کے نظام کا نام ہے جی. لانا پچھلی آیات میں یہ چیز آتی رہی, حضرات انبیاء اکرام کے سرکار جلیلہ آپ کے سامنے آئے, یہ واقعات آئے, آنے کے بعد پھر قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو کمزور قومیں پست قومیں ہیں ان پہ تباہی اور بربادی آتی ہے, پھر ان کی نشت ثانیہ, ان کی رینیسنس جو ہے, پھر اس کی ایک نئی زندگی کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. تو ایک چیز قرآن نے بتائی تھی کہ یہ ایک طریق ہو سکتا ہے اس زندگی کا, اور وہ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, جسے یعجوج و ماجوج کہہ کے قرآن نے پکارا ہے. اب اس کے بعد سب کچھ یہ کرنے کے بعد وہ اصل چیز پہ آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخالفین کو مخاطب کر کے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری داستانیں ہم نے بیان کی ہیں, تو یہ ہم تاریخ نہیں بڑھا رہے تھے تمہیں کہ تم نے ایم اے کا امتحان دینا تھا, ہم بتا یہ رہے تھے کہ یہ ایک اٹل قانون یہاں چلا آ رہا ہے, کہ باطل کا نظام جب بھی حق کے نظام کے ساتھ ٹکرائے گا اسے شکست ہوگی، وہ خاسر و نامراد ہوگا، اور اس کی جگہ دوسرا نظام جو حق کا نظام ہے قائم ہوگا، اس میں انسانیت پروان چڑھے گی۔ یہ ٹکراؤ ہے جس کا ذکر ہے، وہ یہی کے ٹکراؤ ہے، اور اسی لیے اگلی آیت میں جو کہا جہاں سے آیت کے درس کا آغاز ہوتا ہے کہ وقت قرب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان سے وہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے، وہ وعد الحق ہے، حقیقت پر مبنی ایک وعدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، بنیادی طور پر عربی زبان کی روح سے الحق اس واقعہ کو کہتے ہیں جو ذہنی نہ ہو بلکہ حقیقت میں سامنے آ جائے، جسے اب بھی ہم اپنے ہاں اردو میں بھی لفظ حقیقت استعمال کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے۔ تو یہ جو الحق ہے اس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو یہاں اس دنیا میں حقیقت بن کر، ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ تو کہا کہ وہ وعدہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں، وہ تنبیہ جو وارننگ ہم دیتے آ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ایسا ہوگا، وہ ہوگا اور وہ قریب آ رہا ہے زمانہ۔ تو نظر آتا ہے کہ یہ حضور کے مدنی دور کی وہ زندگی کے آیات کے متعلق ہے، خواہ وہ بدر سے آغاز اس کا ہو، خواہ وہ آخر میں جا کے تبوک تک پہنچے، لیکن یہ بتایا کہ وہ قریب آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ جب ٹکراؤ ہوگا میدان جنگ میں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ذرا اس دور کی صحیح تاریخ کو سامنے لائیے تو ان آیات کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ قریش اپنی قوت کے نقشے میں بدمست، یہ تو ٹھیک ہے، جو ایران اور روم کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ جو مٹھی بھر جماعت اٹھی تھی اتنا بڑا دعویٰ دے کر، اس کا تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ استہزاء کرتے ہیں تمہارے ساتھ، مذاق اڑاتے ہیں، کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے کہ ذرہ نہ چیز و تعمیر بیابان نگر۔ اندازہ لگائیے یہ جماعت کیا ہے، غریبوں کی، بھوکوں کی، ننگوں کی، تعدیر تعداد کے اعتبار سے بھی محض انگلیوں کے گننے والے، ان کی کیفیت نہ گھر نہ بار، نہ گھر نہ گھاٹ، جا کے دوسروں کے ہاں پناہ دی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ قریش کی سارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کی عزت و تکریم باقی نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کیسر و کسرت تک کی تہذیبیں بھی باقی نہیں رہیں گی، اللہ اکبر، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس بات کا تم مذاق اڑاتے ہو، اب دیکھو وہ سامنے آ رہا ہے تمہارے۔ وہ کہا کہ ابھی اب جو سامنے آئے گا وہ واقعہ ٹکراؤ ہوگا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں، کہا تو جاتا تھا ہم سے اس کے متعلق، لیکن ہم اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہے تھے، ہم اس سے غفلت برت رہے، ہم سمجھتے تھے کہ یوں ہی خالی خلی ایک دھمکی ہے جو دی جا رہی ہے، مذاق ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ بل کنا ظالمین، اور ہم اپنے اسی روش کے ظلم اور استبداد کے نظام کی روش میں آگے بڑھتے چلے گئے، ہم نے اس کی وارننگ پر دھیان نہیں دیا، اور وہ بات جو یہ کہہ رہے تھے آج سچ بن کر ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ ہے وہ بات، یہ سچ بن کر سامنے آئی تھی بدر اور حدیبیہ کے، بدر اور حنین کے میدانوں کے اندر، یہ سچ بن کے سامنے آئی تھی خیبر کے اندر، یہ ان تمام غزوات میں سچ بن کے سامنے آئی تھی، یہ سچ بن کر آئی تھی مرین کے اندر، سچ بن کر آئی تھی رسیم میں، سچ بن کر آئی تھی سامنے۔ یہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے غفلت برتی تھی، بات یہ اب سچ بن کر سامنے آئے گی، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اب یہاں بھی ہمارے ہاں کے، چونکہ یہ سارے ہمارے ہاں مفہوم قرآن کا اور اس کے تراجم جو ہیں مذہب کے تصور سے کیے گئے ہیں تو وہاں ہر بات مذہب کی آ گئی. تم اور تمہارے یہ معبود یعنی وہ بت لکھ دیا جاتا ہے, یہ سب جہنم کے اندر جائیں. اب جہنم بھی وہاں کا جہنم, معبود کے معنی ہو گئے جن کی یہ پرست بت ان کے. تو یہ تم اور تمہارے یہ بت جہنم میں جا رہے. اب اس میں یہ ان کے ہاں اٹھے, یہ مشکل پیدا ہوئی کہ صاحب پتھر کا وہ بت جس کو یہ وہاں سے اٹھا کے لے آئے جنگل سے, اپنے آنکھوں سے تراشا, تراش کے مندر میں رکھ دیا, کعبے میں بٹھا دیا, خود اس کے سامنے جھکنے لگ گئے. اس بیچارے نے نہ وہ خود بت بنا, نہ خود اس نے کہا میری پرستش کرو, نہ اس نے ان کے جھکنے کو ہی دیکھا, اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جا رہا. انہیں کیوں جنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ کچھ دیکھا یہ مشکلات جو سامنے آ رہے ہیں. اب آیا پھر علم الکلام جناب, وہ غور دھندا جسے منتر کہا جاتا ہے, لفظی لفظ پیچیدگیاں پیچیدگیاں, حقائق کو الفاظ کے لطائف کی روح سے سمجھانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا پڑھنے کی بات ہے, ان کی آگے تفسیر ہے. اعتراض بہت بڑا ہے کہ جی وہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ کس قدر یہ بے بس ہیں, اس لیے ان کو وہ پھینکا جائے گا جہنم کے عذاب کے اندر پھینکا جائے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ان کو بتانے کا, جہنم میں تو عذاب ہوگا. انہیں ظاہر کے لیے تھا, اس لیے کہ یہ تابدون جو تھا عبادت, اس کا پرستش ترجمہ ہوا. تم اور جن کی تم پرستش کرتے تھے, پرستش کرتے تھے بتوں پھینکا ان کو. اور اگر دین کے نقطۂ نگاہ سے, قرآن کے نقطۂ نگاہ سے مفہوم سمجھتے, عربی زبان کی بنیادی اعتبار سے سمجھتے, تو بات صاف تھی. تم اور یہ تمہارے ارباب اقتدار جنہیں تم سمجھتے تھے کہ بڑی بڑی قوتوں کے مارے تھے, دیکھو آج کس عذاب میں مبتلا ہے. اتنی بات صاف ہو جاتی. تابدون انہوں نے پرستش ترجمہ کیا عبادت کا, معبود بنے بت, یہ اور وہ بت دونوں جہنم میں. یہاں آگے بڑی مشکل, اب ہاتھوں کی دی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں کہ یہ بت بت کیوں جہنم کے اندر ڈھکے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو قرآن کریم میں یہ حسد و جہنم یا وقود و الناس والحجارہ کئی ایک مقام پہ آیا ہے, یہ جہنم کے متعلق کہ اس کا ایندھن ہے. تو یہ اتنی عظیم حقیقت قرآن اس میں بیان کر دیا عزیزہ نے مانا. اور مذہب کی دنیا میں تو جتنی بھی مبینہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں تو تصور بھی نہیں آ سکتا, مذہب کی دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی, جہنم کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ تو قرآن کی روح سے, قرآن کی عظمت آتی ہے عزیزان ایمان ان الفاظ میں جب یہ سامنے آتے ہیں. یہاں نظر آ جاتا ہے کہ لا ریب یہ کسی انسان کا تصور یہاں نہیں, یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. انسان کا تصور تو وہی جہنم ہے, بہت بڑا کوئی گڑا, اس کے اندر سے پہلے سے آگ, کرم ہے کرم سے ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہاں آگ جلائی جا رہی ہے, تپایا جا رہا ہے تنور کی طرح, اور پھر اس آگ کے اندر پھینکا جایا جاتا ہے. یہی تصور ہے جہنم کا, ہر مذہب میں اسی قسم کا تصور ہے جہنم کا. قرآن ایک لفظ سے سارا تصور بدل دیتا ہے. تصور یہ ہے نا کہ جہنم ایک شہر خارج میں موجود ہے, اس میں آگ جلائی جا رہی ہے, تو وہ ایندھن پہلے سے وہاں پھینکا گیا نا, ڈالا گیا نا, لکڑیاں اس میں ڈالی گئی نا, ایزم اس میں ڈالا گیا نا, پہلے ان کو اس سے جلایا گیا نا, پہلے اسے تپایا گیا نا تندور کو, تو وہ اس کے لیے پہلے ایندھن چاہیے نا. قرآن ایک لفظ میں بات کر جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا تندور نہیں ہے جس میں باہر سے لا کے لکڑیاں ڈالی جائیں گی اور ان کی آگ جلے گی اور وہ اس میں تپش پیدا کرے گی, اس میں تمہیں ڈالا جائے گا انسانوں کو. بات یہ نہیں ہے. جہنم وہ ہے کہ جن نے انسانوں کے اپنے اندر بھڑکنے والی آگ ہی اس کا ایندھن مانگتی ہے, ایندھن باہر تو نہیں آتا. گئی عزیزان من, ایک لفظ نے سارا تصور بدل دیا. یہ کہیں باہر سے نہیں آتا. تشریح خود کر نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الحسین, یہ وہ آگ ہے کہ جس کے شعلے تمہارے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. یہ خود اس کا ایندھن ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا علامہ اقبال کے بارے جی بانگے درا میں ان کی ایک نظم, بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں یہی بات اس کی وضاحت وہ کر گئے ہیں اپنے انداز میں کہ میں گیا وہاں اخلاق کی سیر کرنے کے لیے, تو جنت کو دیکھا, میزان کو دیکھا, یہ ایک رشتہ دکھاتا چلتا تھا گائیڈ. اس کے بعد چلتے چلتے میں نے کہا کہ بھائی ایک جھلک ذرا جہنم کو بھی دیکھ لوں میں دور سے ہی صحیح. بسم اللہ چلیے, وہ لے گیا اس مقام پہ. ٹھیک ہے, بڑا تو بہت بڑا تھا جیسا تو صدر میں ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو یخ بکتا ہے اتنا ٹھنڈا. تو میں نے کہا کہ وہ تو ہم نے سنا یہ ہے کہ اس میں تو آگ بھڑک رہی ہے, شولے لپک رہے ہیں, تو یہ تو ٹھنڈا ہے. اس نے کہا کہ یہ اس کے اپنے اندر کوئی اپنی آگ نہیں ہے, وہ آخری شعر ہے. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں وہ اپنے انبار ساتھ لاتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے گھر پہ اٹھائے ہوئے لکڑیوں کا گڈھا لاتا ہے. یعنی اس مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, تو اپنی اپنی لکڑیاں لاتے ہیں, یہ تو اس سے گرم ہوتا ہے, اس کے اندر تو کوئی گرمی نہیں ہے. بات یہ ہے جہنم کا تصور ہی بدل دیا قرآن نے. یہ خود اس کے ایک لفظ نے کہ یہ انسان خود اس کا ایندھن ہے. اس کا ایندھن کہیں خارج سے نہیں کہ اس میں یہ ڈالا جائے, یہ خود ہی اس کے ایندھن ہوتے ہیں. اب اس جہنم کو دیکھیے جس میں ہم آپ سارے محفوظ ہیں عزیزان ایمان. یہ کہیں باہر سے لکڑیاں لا کے اور یہاں جلائی گئی تھی, جس کے اندر ہم جل رہے ہیں دن رات, ساری قوم جل رہی ہے اور آج تو ساری دنیا جل رہی ہے. آج کہیں نظر بھی آئی ہے کہیں آپ کو, اور ہر قلب آپ کا, ہر دل آپ کا آپ کے شولوں کے اندر لپٹا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہے وہ جاننا. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کو تو عزیز الرحمان یوں سمجھنے کی بات ہے. انسان خود اس کا ایندھن ہے, اپنا جہنم آپ تک آتا ہے, خارج سے نہیں تک. یہ اس کے اپنے ہی نیتیں, ارادے, دل کے جھکاؤ, نگاہ کی خیانتیں, پھر اس کے مطابق اس کا اعمال, کردار, پھر اجتماعی طور پر اس کا نظام, یہ سارے کا سارا ایک جہنم بنتا ہے اور یہ چیزیں اس کا ایندھن بنتی ہیں, اور اس میں ان کے وہ اس کے شعلے ان کے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. صاحب کہا یہ ہے وہ جہنم, انتم دہا واردون, یہ ہے جہنم جس کے اندر تم داخل ہو رہے ہو. اب یہی یہاں کہا تھا ماتا بدون کے اندر, جن کو تم جن کی تم عبودیت اختیار کیے ہوئے تھے, جن کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھے تم, لو کانا آلہتن ما وردوہا, کیا بات ہے, تم انہیں بڑا صاحب اقتدار سمجھ رہے تھے, بڑی قوتوں کے مالک صاحب, اور ذہن میں یہ تھا کہ خود کو ایک طرف تمہیں بھی یہ محفوظ رکھیں گے ہر آنے والے خطرے سے, ہر آنے والی بلا سے. آج جو تمہیں یہ اس وقت شکست کی سزا ملی ہے, جہنم میں گرفتار ہو, تمہارے ذہن میں تھا کہ یہ اتنا تیار و اقتدار رکھتے ہیں کہ یہ اس سے تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے. کہا کہ اگر یہ واقعی اختیار و اقتدار کے مالک ہوتے تو آج تمہاری طرح جہنم میں کیوں چل رہے ہوتے. اور آج دنیا کے اندر ویزا نے من جنہیں ہم ارباب اقتدار کہتے ہیں وہ بھی کام جہنم کے اندر نہیں ہوتے. جہنم کا تو کوئی گوشہ ہی جنت نہیں ہوتا, وہ تو کلیہ تن جہنم ہوتا ہے. جہنم کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس عذاب میں محفوظ اور مبتلا نہ ہو. کیا عجیب دلیل کہ جنہیں تم ارباب اقتدار سمجھ رہے تھے اگر واقعی ان کو کوئی اقتدار حاصل ہوتا تو یہ کیوں اس جہنم کے اندر ہوتا. والا وکلم فیہا خالدون, یہ سب کے سب یہ ان کے یہ جنہیں یہ صاحب اقتدار سمجھتے تھے یہ عوام اور جن جو صاحب اقتدار بنے بیٹھے تھے یہ سب جہنم کے اندر سکتے ہیں. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, اس تباہی اور بربادی سفرت تفری کے اندر شور اتنا اٹھے گا, دہائی اتنی مچے گی, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے. دیکھتے ہیں کیسا یہ نقشہ کھینچا گیا اور اس دور کا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ان مخالفین کو جس جس قسم کے تصادمات سے واسطہ پڑا تھا اس جنگ کے اندر کیفیتیں کیا ہوئی تھی ان کی, اور اس کے بعد بھی جب بھی باطل کا نظام جہاں قائم ہوگا اس کے نتائج جب محسوس شکل میں سامنے آئیں گے تو یہ کیفیت ہوگی. نفسی کا یہ عالم کوئی کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی, کان میں نہیں پڑے گی, یہ کیفیت وہاں ہو جائے گی. اس کے بعد ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسہا وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. یہاں جو غلطی کی ہوئی ہے کرتے ہیں وہ میں ذرا آگے چل کے بیان ابھی بیان کروں گا. پہلے یہ کہوں کہ یہ لوگ تو اس جہنم کے عذاب کے اندر محفوظ ہوں گے, اور یہ جنہیں آج جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ اپنے اس میں عمل کی بنا پر صحیح نظام کی بنا پر جو یہ قائم کریں گے یہ ان کے مقابلے میں ان تمام جہنم کے شعلوں سے دور رکھے جائیں گے, اتنے دور کہ اس کی بھنک تک بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی. صحیح خالصتاً صحیح نظام کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اس میں ہوگا کیا وہم فی ما اشتهت انفسهم, ان کے دل کی آرزوئیں پوری ہوں گی, جیسا کہتے ہیں کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, جو مانگیں گے وہ ملے گا. دوسری جگہ یہ بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا نظام ہے. غلط نظام کے اندر آپ دیکھیے, یہ اتنی بات نہیں ہے کہ جو ہم لوگ تو مخلص ہیں, بے زر ہیں, غریب ہیں, اس لیے ہزاروں آرزویں ایسی ہیں جو اس لیے دب کے کچل کے رہ جاتی ہیں کہ ان کے خریدنے کی ہمارے پاس قیمت نہیں ہوتی. لیکن بات اتنی نہیں ہے, جن کے پاس خریدنے کی قیمت ہے ان سے بھی پوچھئے کہ کیا تمہاری ہر آرزو پوری ہو رہی ہے. جہنم کے عذاب میں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا. یہ ہے وہ صحیح زندگی جس میں ہر آرزو پوری ہوگی, اور ہر آرزو میں تو یہ بات نہ ذہن میں آپ لیجیے کہ صاحب وہ ہر ہمدردیوں کی ہر آرزو پوری بھی ہوں گی. اہل جنت جن کو کہا گیا ہے جو اس زندگی کے مستحق ہوں گے صحیح نظام کے, وہ اس قسم کی آرزو تو ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ان کی تو کیفیت یہ بتائی ہے, سماعت اشاؤنا اللہ ان یشاء اللہ, اور اس کا پھر غلط ترجمہ ہمارے ہاں ہوا, اس نے پھر ڈٹیے بھی بول دیا. ان آیات میں میں آؤں گا تو بتاؤں گا جہاں کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم چاہو اپنے اختیار و ارادے سے کرو, جس کا تمہیں کسی کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور اگلی آیت کے اندر یہ کہا کہ نہیں, تم چاہ ہی نہیں سکتے بجوز اس کے کہ جو خدا چاہے چل, یعنی تم جو چاہو اس کے مطابق کرو. اور کہا کے ساتھ تم چاہ ہی نہیں سکتے جی بجوز اس کے جو خدا چاہے, تو اس کا چاہنا کیا تھا, اس کا اختیار و ارادہ کیا, ختم کر کے رکھ دیا. اس کے تو معنی یہ کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. تم جو چاہو گے اس کے مطابق ہو جائے گا, لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا کہتا ہے. کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ یہ چاہے اور یہ مانگے تو وہ مانگو. یہ جو آیت ہے نا ان الذین سبقت لهم من الرسل, اس میں بھی یہی کچھ کیا گیا, ترجمہ کر دیا جاتا ہے. وہ لوگ جن کے متعلق پہلے سے ہم نے طے کر رکھا ہے کہ وہ تو جنت میں جائیں گے, وہ جنت میں چلے جائیں گے, چل بھائی یہ بھی پہلے سے جائیں. اب آخر حالانکہ وہ صداقت جو پہل کی بات ہے وہ تو بڑا عظیم غلط ہے عمل اور اس کے نتیجے کا. ہر عمل پہلے سرزد ہوتا ہے, نتیجہ بعد میں برآمد ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوتا نتیجہ پہلے برآمد ہو جائے عمل بعد میں سرزد ہو. یہی مقابلہ ہے, یہی صداقت ہوتی ہے. جو کچھ تم نے پہلے کیا تھا اس کا نتیجہ آج یہ ہے. ما قدمت لحیاتی, قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ اس دن کہے گا یہ جہنم والا, ایک آٹھ میں پہلے سے اپنی زندگی کے لیے کچھ بیچ چکا ہوتا. ما قدمت یہ الفاظ, ما سبقت یہ الفاظ قرآن کے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور عمل ہمیشہ پہلے سرزد ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص جو کل کے لیے آج کر رہا ہے اسے اس پہ نگاہ رکھنی چاہیے, جو وہ آنے والے کل کے لیے آج کر رہا ہے. یہ ہے جسے آپ قدمت یا سبقت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے سے جو لکھ دیا گیا ہے طے ہو چکا ہوا ہے. معاف رکھیے گا, یہ جو جہنم پھیل رہا ہے اس میں تو ہر ایک جہنم ہی ہوتا ہے, یہ عام اثر ہے ان کا. اگرچہ بات کی بہت بڑی اور لمبی ہے جسے یہ تقریر کا مسئلہ لے کے بنا بیٹھے ہیں, اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنے درس چاہیے. اور میں ساتھ ساتھ کہتا بھی رہتا ہوں, پھر یہ بات یہاں بھی آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں, ابلیس نے انسان کی خود فروغی کے لیے جو سب سے زیادہ گہرا خطرناک حربہ ایجاد کیا نا, وہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اسے جبریت کہا جاتا ہے اصطلاح میں, دور حاضر کی اصطلاح میں اسے ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے. میں بتاؤں گا کہ آج کے دور کے اندر اگرچہ یہ اپنے آپ کو تو بہت زیادہ آگے سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قدامت پرستی کے زمانے کی جہالت تھی جو یہ تصویر کے مسائل تھے. بدل کے بے زمانے میں پھر سے آتے ہیں, وہی عقیدہ آج بھی ہے, اصطلاح بدل گئی. میں نے کہا تھا کہ ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ تھا. حربہ کیا تھا؟ کہ انسان تو زندگی میں مجبور محض ہے, جس کے لیے ہر کیفیت اس کی, جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے, جو کچھ اس نے کرنا ہے, یہ سارے کا سارا پہلے سے لکھا جا چکا ہے, پہلے سے طے شدہ ہے. یہ تو یہاں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مجبور ہے، بدل ہی نہیں سکتا اس کو. ایک عقیدے نے آپ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ فرار کی کتنی راہیں کھول دی، ذمہ داری کوئی عائد نہیں ہوتی اس کے اوپر، وہ تو من مجبور ہے انسان کا، قصہ ختم. بدل ہی نہیں سکتا، اعمال کی دنیا سے یک کروا لے. عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آپ دیکھیے نا اس کو ذرا کھول کے واضح الفاظ میں کہ اس کے معنی کیا ہوئے، کہ انسان یہ تو انسان بدل ہی نہیں سکتا، اس کو جو پہلے سے طے شدہ ہے، انسان مجبور محض ہے. اور آگے پھر کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر یہ جنت یہ جہنم یہ سب کچھ، وہ تو شاید آپ دیکھیے نا اس کا غضب ہے، جہنم کے اندر اس کو لے جاتا ہے، اس کی خوشنودی ہے، مول ہے اس کی، جنت میں داخل کرتا. انسان کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کیسے ہوتا ہے، لیکن انسان کے اپنے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ مجبور ہے محض ہے اس دنیا. دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ عقیدہ، ہندو میں ورن جو آتے ہیں آپ کے یہاں، پیدائش کے اعتبار سے ایک شخص، انہوں نے کم از کم اتنا کہا کہ اپنے پچھلے کسی جنم کے جو اس کے کرم ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کے مطابق اس کا جنم ہوتا ہے. چھوڑ دیجئے کہ وہ حیوانات کی شکل میں ہوتا ہے، چوہا بلی کتا بن کے آتا ہے، انسانوں کی شکل میں وہ شودر بنتا ہے، وہ ویش بنتا ہے، وہ کشتری بنتا ہے، وہ براہمن بنتا ہے، نہ ان کے اس زندگی کے کسی عمل کا یہ نتیجہ ہے، نہ ہی کوئی اس ورم کو بدل سکتا ہے، مجبور محض. دوسرا سب سے بڑا مذہب عیسائیت پہلے، ہر انسانی بچہ اپنے اگلی ماں باپ کے گناہ کی آلائش اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، گناہ. اور یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ان کو دھو سکے، مجبور ہے میں. حال جبریت ہے عزیزان من، ساری دنیا کے مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، یہی جبریت ہر جگہ ہے اس کے اندر. میں تفصیل میں یہاں نہیں جاتا، وقت زیادہ لے لے گی بات، ہر مذہب میں ہے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ اسلام از چیلنج ٹو ریلیجن، وہ ایسے ہی نہیں میں نے نام رکھ لیا، تھوڑی عظیم حقیقت ہے، چیلنج ہے یہ. جتنے مذہب کے نام سے باطل اس قسم کے عقائد رائج تھے ان کے خلاف چیلنج ہے. قرآن جیسے نے آپ کے آگے کہا کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اے ملو معاشی تم، ہماری مشیت جو ہے قانون سازی کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو تم چاہتے ہو کرو، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، تم قطعاً مجبور نہیں ہو کسی معاملے کے اندر، نہ پچھلے جنم کے مجبور ہو، نہ پیدائش میں کوئی آلائش لے کے آتے ہو، نہ یہاں کائنات کے اندر کوئی قوت آتی ہے جس کے تابع تم مجبور ہو، کائنات کی ہر قوت تمہارے زیر تابع تسخیر کر دی ہے ہم نے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اے مدو معاشر تم، کتنی بات ہے شیئ تم، شیئ تم کا لفظ قرآن نے خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے، ما یشاء کا لفظ یہاں شیئ تم ہے. ہم صاحب مشیت ہیں، اپنے عالم امر کے اندر ہم وہاں قانون بناتے ہیں تمہارے لیے، ان قانون کے مطابق زندگی بسر کرو یا ان کی خلاف ورزی کرو، معاشرے تم. یہاں عالم مشیت نہیں، یہاں خدا کی مشیت نہیں، انسان کی مشیت چلتی ہے. اللہ اللہ ہوا. آج سوچ لیے کتنا بڑا پھر چیلنج ہے، یعنی سارے مذاہب عالم کی جی بنیادی قدر جو تھی یا بنیادی اصول جو تھا، قرآن نے آ کر ایک جالن سے ملا ویٹ کر کے رکھ دیا اس نے، کہا کہ تم عمل محسوس تو ایک طرف رہا، دن میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتیں جو تمہاری ہیں، وہ بھی تمہارے اختیار و ارادہ کی چیزیں ہیں، اس پہ بھی تم محفوظ ہو، محفوظ ہو گئے کیا، وہ بھی نتیجہ پیدا کریں گے. جبریت کی جڑ کاٹ کے رکھنی، کتنا عظیم احسان تھا انسانیت کے اوپر ہر شخص صاحب اختیار اپنے اعمال کا ذمہ دار, اور ذمہ داری کے معنی یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل, اکاؤنٹیبلٹی کے معنی یہ ہے کہ نتائج بھگتے, کوئی اس کو بچائے نہیں سکتا, اپنے عمل کے نتیجے سے بچا کون سکتا. اور یہی تو جہنم ہے جسے کہا گیا, قرآن نے آ کے اس کے لیے یہ کہا تھا کہ قانون تو نہیں تم خود بنا سکتے, وہ تو ہم نے بنا دیے, اب یہ تمہارے اختیار و ارادے میں کامل ہے, کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے ہم بھی اس میں مداخلت نہیں کریں گے. مداخلت اگر کر دیجیے تو جبریت نکل آتی ہے اس میں, اور جبریت نکلا ہے تو جزا اور سزا اور قانون مقافات عمل سب ختم ہو جاتا ہے. ایسا اور جبریت نکلا ہے تو جزا اور سزا اور قانون مقافات عمل سب ختم ہو جاتا ہے. سر وہ تو کسی عدالت میں یہاں بھی آپ ثابت کر دیں کہ صاحب یہ جو میں نے کیا ہے میں مجبور تھا, خود اپنے ارادے سے نہیں کیا, سزا نہیں ملتی وہاں, جرم عدالت میں ہی ہوتا. اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ نہ مجبور کی نیکی نیکی ہے نہ اس کا گناہ گناہ, سوال ہی نہیں. نیکی بھی نیکی نہیں ہے, وہ بھی اپنے اختیار و ارادہ سے جو کی جائے گی وہ ہوگی. قرآن نے چیلنج دیا, جس وقت قرآن کی جگہ آ کے پھر مذہب نے دے دی, آپ کا وہی جبریت کا عقیدہ آپ کے ہاں اس سے بھی زیادہ متشدد طریقے سے آ گیا. بات لمبی چلی جائے گی, میں بتاتا کہ کتنی بڑی سازش تھی جو آپ کے خلیف دین کے خلاف کی گئی, کس ایک عقیدے کو جز بنا دیے, اور کتنی بڑی سازش ہے عزیزان ایمان. بنیادی چیز یہ ہے کہ اجزائے ایمان کیا ہے, یعنی کون سی باتیں جن پہ ایمان لانے سے ایک غیر مسلم یا کافر یا کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے, دارہ ایمان دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اسے ایمان والا کہا جاتا ہے. قرآن نے تصریح کر دی کہ پانچ اجزاء. امن تو بلّا ہے وہ ملائکت ہی بہت رسل اور آخرت, خدا ملائکہ کتابیں انبیاء آخرت. قرآن میں پانچ ہی یہ اجزاء ہیں, ایمان یہی سے. دوسری جگہ کہا کہ انہیں کے انکار سے انسان کافر ہوتا ہے, یہی پانچ وہاں میں سارے قرآن میں. اور آپ کو پتا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا, وہ معلوم نہیں کہ کبھی آپ کو کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے یا نہیں, یعنی حادثہ گزرا ہے یا نہیں جس میں آپ کو یہ کچھ پڑھنا پڑا ہو. پہلے ایک حادثہ آیا کرتا تھا جسے نکاح کہتے ہیں, اس میں یہ پڑھایا کرتے تھے, اب تو اس سے بھی غالباً چھٹی ہوگی ہوئی ہے, دفتری کرا دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا, اب آپ کے ہاں کا پتہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کس چیز کے اقرار کا نام ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ ہی و کتب ہی و رسل ہی چار ہو گئے، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و باقر باب الموت، وہ آخرت کا آخر میں درمیان میں یہ ایک ٹکڑا ہے. عزیزہ نے مان آپ کے ایمان کے چھ جز بنا دیے گئے پانچ کی جگہ، یہ چھٹا جز کیا ہے؟ عقیدہ تقدیر جبریت کہ خیر و شر سب کچھ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان کے اجزاء میں شامل کر دیا ہے. اس کے اقرار سے ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، اس کے انکار سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے. قرآن میں بالتصریح ہر جگہ پانچ ہے، آپ کے ہاں یہ چھ ہیں، اور چھٹا عقیدہ جبریت اسے کہتے ہیں سازش. یہ آپ نہیں دہراتے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان ہونے کے لیے شرط لازم قرار دے دی انہوں نے، کہتے ہیں تباہیاں کیسے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا دور جو آ گیا اس پہ، اور عزیزہ نے من میں ذرا درخواست کروں گا بڑی توجہ سے سنی، ہمارا دور بڑا لیبرلزم کا دور آیا، قدامت پرستی کے خلاف ان کے نعرے نوجوانوں کے سنیے صاحب، یہ صاحب صاحب دیکھیے تقدیر کا مسئلہ لے کے آ گئے صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا جی، لمبی چوڑی باتوں کو جانے دیجیے. عقیدہ اس دور کے اندر دو فلسفے آپ کے یہاں چلے نا، پہلا فلسفہ جو آپ کے یہاں چلا کمیونزم کا چلا، جس میں خدا کا بھی انکار ہے، وحی کا انکار ہے، رسالت کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے. اور آپ کو پتہ ہے اقرار کس بات کا ہے؟ جبریت کا، تقدیر کا. اور مجھے اپنے نوجوانوں کی جہالت سے حیرت آیا کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں بھی جس مجمع میں ہوں، یہ اس جبریت کے قائل جو ہیں وہ یہ بات جب میں سنتے ہیں نا کہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے، عقیدہ نیا جو آیا اس کے اندر، خدا رسول کا کتاب آخرت کا انکار، اقرار کس بات کا؟ تقدیر کا. تو مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہو گیا اس کو ملا جی؟ کسی رکھیے تو ذرا، ڈٹرمنزم ہے نا جی ترجمہ. کمیونزم کا سارا فلسفہ جتنا بھی ہے مارکس سے لے کر اور آخر تک، سارا ڈٹرمنزم کے اوپر مجبور ہے. ان کی ٹرم ہے یہ ڈٹرمنزم، ڈٹرمنزم یہ کہہ چلے جائیں گے سر، تقدیر کہہ دیجیے ملازم ہے جی. ڈٹرمنزم کیا ہے؟ کمیونزم کا فلسفہ ڈٹرمنزم کا یہ ہے کہ انسانی دنیا کے اندر کوئی ایک قوت ہے جسے تاریخی وجود یا ہسٹوریکل نیسیسٹی کہتے ہیں. فلسفے کی اصطلاح ہے نیسیسٹی، یہ انگریزی کے عام لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، اصطلاحی الفاظ اور ہوتے ہیں. کہ میں نے دیکھا ہمارے یہاں کے بچارے یہ لے بازی کمیونیشن کو یہ بھی پتا نہیں نیسیسٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں. نیسیسٹی فلسفے میں کہتے ہیں کہ انسان جو جی رہے کر لے وہ ہو کے رہے گا، اسے کہتے ہیں فلسفی، فلسفے کی اصطلاح میں نیسیسٹی، ہسٹوریکل نیسیسٹی ہے جی. اچھا جی، یعنی جو انسان جی میں آئے کر لے وہ ہو کے رہے گا. جبریت تو یہاں سے شروع ہو گئی، پھر جی کیا ہوگا کہ جی وہ اس نیسیسٹی جو ہے کوئی وہ پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا، کہ اس کی روح سے وہ اتنی بڑی قوت ہے کہ انسان جو جی میں آ کے کر لے، آئے کر لے، ساری دنیا کے انسان مل کے کر لے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ ایک نظام قائم کرتی ہے، وہ نیسیسٹی. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس نظام کو الٹ دیتی ہے، وہ نیسیسٹی. اس کے برعکس دوسرا نظام قائم کر لیتی ہے، وہ نیسیسٹی. اور یہ انسان جس قسم کا نظام وہ قائم کرتی ہے، اس دور میں اس نظام میں اس قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کے بدلنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا. یعنی وہ نہ تو وہ جو نظام وہ نیسیسٹی لاتی ہے، وہ اس کا قائم کرنا یا مٹا دینا یا اس میں تغیر و تبدل کرنا انسان کے بس کی بات، اور اس نظام کے تابع جس قسم کے وہ انسان بناتی ہے نا انسان کو اس طرح اختیار کے اس کو بھی بدل دے اپنے آپ کو اور اس کے خلاف انسان بن جائے. یہ ہے جی کمیونزم کا فلسفہ. یہ ہے ہمارے ہاں کے یہ نوجوانوں کی لبرل آزادی. یہ ہے جو وہ تقدیر کا لفظ کہہ دیجئے تو مذاق اڑائے. ٹھیک ہے, خدا رسول وہی رسالت آخرت سے انکار, اس میں فخر محسوس کریں گے. اور جبریت کے بنیاد کے اوپر جو فلسفہ ہے اس کے یہ متنے چلے آ رہے ہیں ڈٹرمنزم. بدل نہیں سکتا انسان, نہ نظام کو بدل سکتا ہے نہ کوئی دوسرا نظام خود لا سکتا ہے. اور جس قسم کے انسان اس نظام میں پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں کی ہے نا وہ مینز آف پروڈکشن اور پروڈکشن, جو ذرائع پیداوار ہوتے ہیں اور تقسیم ہوتا ہے وہ نظام, اس کے تابع انسان اس دور کے پیدا ہوتے ہیں. انسان بدل ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو. جی اور فرما رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں چیز کا مر گیا تھا کہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگر جو پیر ہے آدم جواہ ہے لات و مناس, وہی تقدیر کا مسئلہ, وہی جبریت جو تھی. مذہب کو تیاگ رہے ہیں, اس کے خلاف لٹ لے کے پھر رہے ہیں. مذہب کی بنیاد جو تھی جس چیز کے اوپر, وہ اپنے ہاں کا ایمان ہے ان کا ڈٹرمنزم. غنیمت ہے تھوڑے عرصے میں یہ تھوڑے سے دور کو لمبا نہیں ہوا کمیونزم کا, خود ہی گھس پٹ کے اس زمانے کے اندر یہ کچھ فرسودہ کا ہو گیا تھا. ہم نے سمجھا کہ خیر کچھ جان چھوٹ جائے گی ہمارے ہاں کے نوجوانوں کی. اور آپ کو پتا انہوں نے یہ اختیار کیوں کیا تھا؟ جب اپنے کسی فیل اپنے کسی کام کی ذمہ داری انسان کے اوپر عائد نہ ہوتی ہو, ہر قسم کی بد اخلاقی کی جائز قرار پا جاتی ہے. میں ذمہ داری نہیں ہوں اس کا. ارے نہیں یہ اس قسم کی ہمدردی کیوں کرتے ہو کہ سر یہ تو اس نظام کی پیداوار انسان ہوتا ہے, انسان اپنے احوال کا تو ذمہ دار ہوتا ہی نہیں. یہ جو ہے نا بد اخلاقی کی عباحتیں, بد اخلاقی کے جوازات کی راہیں, یہ اس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جبریت کے مسئلے تھے. تاریخ میں اگر جاؤں تو میں یاد کروں کہ آپ کے ہاں یہ جو جبریت کا مسئلہ آیا تھا وہ بھی اس قسم کی, مجھے معاف رکھیے گا میں یہ لفظ پھر حرمدگی کا استعمال کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. یہ اسی قسم کی حرمدگیوں کا پیدا کرتا تھا. ملوکیت نے جب استبداد اختیار کیا آپ کے ہاں, ہر قسم کی دھاندلی, بے انصافی, ظلم, استبداد, استحصال, تو ان سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کچھ کر رہے ہو, تمہیں کچھ خیال نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں سر, ہم کون ہیں یہ کرنے والے؟ یہ تو اس کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہم تو درمیان میں صرف موڑے ہیں شطرنج کی بازی کے, ایکٹر ہیں اسٹیج کے, سب کچھ وہ کراتا ہے. گناہ گھر کے نہ بورا خطا ماں حافظ, تو در طریق ادب گو باش گو گناہ منت. گناہ ہمارے اپنی طرف سے نہیں ہوتا حافظ, تو زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ چاہیے کہ خدا کے حق میں, خدا کے باب میں گستاخی کی بجائے ذرا احترام سے کام لو, کہہ دو کہ ہاں سب چلو ہماری صحیح غلطی کی, کہہ دیا کرو یہ ذرا بھی بات ہوتا نہیں ہماری طرف سے. یہ عقیدہ جبریت کا آپ کی تاریخ میں پیدا کیا تھا ملوکیت نے, اور مذہبی پیشوائیت نے سند ادا کر دی, جزو ایمان بنا دیا, کہا کہ ہاں حضور جو جی میں آئے آپ کے کیجئے, کھلی چھٹی ہے, آپ اس کی ذمہ داری نہیں. بل قدر خیر ہی و شر رہی میں اللہ تعالی, جزو ایمان. اور یہی آج کے نوجوانوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی قسم کے ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہی نہیں رہی, فری لائسنس مل رہے ہیں, پتہ پائنے بھی نہ ہو. فلسفہ جبریت کا جو کمیونزم نے پیدا کیا, اس کے لیے لینن کے الفاظ میں اس نے کہہ دیا کہ اس کی روح سے ہم کسی مستقل قدر کے قائل نہیں ہیں, ہم کسی ضابطۂ اخلاق کے قائل نہیں ہیں. کہتا ہے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان کی زندگی میں. چلیے نہ ضابطہ اخلاق, نہ کوئی ویلیو, نہ کوئی قدر, جو کچھ جی میں آئے یہ کرے, اور اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی بات پرس نہیں, کوئی نتیجہ نہیں, اس لیے کہ مجبور محض سوچ رہی ہے دنیا کی. ساری دنیا میں یہ کیا قیامت آ گئی ہے کہ ساری دنیا میں بد اخلاقی اور فحاشی اور یہ اس کا وجود عام ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ جبریت کا عقیدہ جو آیا کمیونزم کی. میں نے کہا کہ یہ جا رہا تھا, ہم نے سمجھا کہ چلو دعوت ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں کو خدا دے یہ ایک نئی چیز آئی سائیکالوجی, بڑی اہم چیز ہے جو تحقیق شروع ہوئی, لیکن وہ تو ان نوجوانوں کو تو کوئی ہتھکنڈا ہاتھ میں آنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا اس سے؟ انہوں نے ابتدا اس چیز سے کی کچھ تحقیق کر کے کہ انسان کے اندر ایک تو نفس شعوری ہے کانشس مائنڈ, ایک انکانشس مائنڈ ہے اس کے اندر. ان کی ابتدائی تحقیق ہے ابھی جس پہ وہ پہنچے. کہا انہوں نے یہ کہ یہ جو انکانشس مائنڈ ہے یہ ہے حقیقت میں جو فیصلے کرتا ہے انسان کے لیے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 9/10 جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, اس کے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ غیر شعوری ہوتے ہیں, یعنی کانشیسلی نہیں وہ فیصلے انسان کرتا, انکانشیسلی وہ کرتا ہے اور اس پہ کانشیس مائنڈ کا کنٹرول نہیں ہوتا. انہوں نے ابتدا یہ بات جو تھی ایک نظریہ کے طور پہ ایک چیز دی اور اس پہ آگے چلے. آگے میں عرض کروں گا کہ وہ خود پھر کیسے آگے پہنچے اور انہوں نے کیا اس کی تدبیر بتائی. ہمارے یہاں کے یہ پنجابی کے نام لے پا جی کہ کاٹا اور لے بھاگ لے دوڑی, اردو میں یہ محاورہ ہے لے پا. ان کے ہاں کی یہ استدعا انہوں نے کہیں سن پائی؟ انہوں نے کہا لو موجود ہو گئے بھائی, یہ سارا کچھ جو کچھ تم یہ آرامدگیاں کرتے ہو کچھ کہ یہ ہمارے کانشیس مائنڈ کا تو یہ کیا ہوا ہے ہی نہیں, یہ تو انکانشیس مائنڈ کا جس پہ اختیار ہی نہیں انسان کو, وہیں جا پہنچا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے یہ بھاگے کمیونزم سے یہ نوجوان اور اس میں آ گئے. بات ساری اتنی کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اسکیپزم جو ہے فرار کی راہ کوئی تلاش کرنی چاہیے, کمیونزم کے فلسفے سے نہیں کہ وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ تم خدا کے منکر ہو, وہی کے منکر ہو, مسلمان کہلاتے ہوئے کوئی تھوڑی سی نظامت ہوتی تھی انہیں. اب یہ جو نئی سائیکالوجی آئی اس میں خدا رسول وغیرہ سب کچھ مانتے چلے جاؤ اور اس کے بعد مانو یہ کہ صاحب یہ سب کچھ کرتا دھرتا وہ نفس غیر شعوری کا ہے اور اس میں اختیار کوئی نہیں, شعور ہمارے شعور کا اختیار ہی اس میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ وہ کراتا ہے, تو ہمیں آپ کیا کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں سب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے. اور مبلغ علم ان کو دیکھیے تو چند ابتدائی صلاحات کیفیت ان کی یہ کہ چونکہ عام نہیں ہوا ابھی یہ علم, دوسروں کو یہ صلاحات نہیں آتی, ان کو روز گانٹ دیتے ہیں 5-7 اصطلاحات استعمال کر کے, اور مقصد سارا یہ ثابت کرنا کہ ہم اپنے اعمال و فیصلوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ تو کوئی انکانشیس مائنڈ ہے اندر جو یہ کرتا پھرتا ہے. غور فرمایا آپ نے کہ وہی جبریت کا تصور مذہب کی دنیا میں جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا, آپ کے ہاں آگے جس نے یہ باتیں شروع کی وہ تقدیر کی اور والقدر خیری و شرعی من اللہ تعالی, اور تباہی آئی تمہارا آپ کی اس قوم کے اوپر کہ ذمہ داری کوئی نہ رہا کسی اپنے عمل کا, اس دار میں مذہب سے انہوں نے دامن چھڑایا اور سیکولرزم کی طرف آئے جس نے ذریعے خدا کو بھی تو چھوڑ دیا, ڈٹرمنزم پھر ساتھ لے کے آیا, اب کمیونزم میں تھی کمیونزم فیل ہو گئی, ڈٹرمنزم پھر ان کے پیچھے آگے پا رہی ہے, یہ ڈٹرمنزم کو پھر یہ ساتھ لے آ رہے ہیں, اب یہ ان کے یہاں انکانشیس مائنڈ سائیکالوجی کا آ گیا. چلو, اور جیسا میں نے کہا ہے کہ لیپ آج چند اصطلاحیں جو ہیں یہ تو کر دی یاد ان کو, اس میں اسکیپزم کے لیے بڑی گنجائش مل گئی نا یہ کہ ہاں صاحب بات تو ٹھیک کہتے ہیں اور آگے نہ بڑھے. یہ بات آج سے 50-60 سال پہلے فرائیڈ نے کہی تھی. اس 60 سال کے عرصے میں سائیکالوجی خود یہاں جہاں تک پہنچی ہے ان کو اس کی گرد کا بھی پتا نہیں ہوتا. وہ خود اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہے کہ انسان کی ول پاور ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے انکانشس کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے. اگر اس ول پاور کو صحیح اقدار کے تابع رکھ لیا جائے. یہ لیٹسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور کی پچھلے 5-7 سال کی جو ان کی تحقیق ہے, آج کا وہی اسکول آف تھاٹ فرائیڈ کو چھوڑ چکا ہے, جنگ کو چھوڑ چکا ہے, ان سے آگے چلا گیا ہے اور وہاں گیا ہے. میں کہہ رہا تھا نا, میں کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ خدا کرے یہ سائیکالوجی کی تحقیق اور آگے بڑھے, اور خدا کرے, میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی اتنی زندگی نصیب ہو. قرآن کے کئی مقامات اس سے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن نے یہ جو دعویٰ کیا تھا ابلیس کے مقابلے میں, ابلیس نے کہا تھا کہ تو دیکھ میں تیرے بندوں کو کس طرح بگنی کے ناچ میں چواتا ہوں, اور خدا نے اس کے مقابلے میں کہا تھا کہ تو جو جی میں آئے کر کے دیکھ, میرے بندے میرے قوانین کے تابع جو زندگی بسر کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر تمہارے اس نفس غیر شعوری کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ریزا نے من آج کا خود اسکول آف تھاٹ سائیکالوجی کا ہے تو وہ ان کو چھوڑ بیٹھا ہوا ہے, ان کی ان اصطلاحوں کو, ان کی ان باتوں کو جس کو آج لے کے ہمارے یہاں کے نوجوان اپنے لیے ہر قسم کی اخلاقی پرمیشنزم کسے کہتے ہیں, اخلاقی جواز کی راہیں, بد اخلاقی کی جواز کی راہیں تلاش کر رہا ہے. وہ خود چھوڑ رہے ہیں اس کو, اور انہوں نے یہ خود آج کی تحقیق ان کی یہ ہے کہ اس کے باوجود انسان کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے کہ جو اس کے نفس غیر شعوری کے اندر کی چیزوں کو بھی اپنے پیمانوں کے اندر ڈھال سکتی, بشرطے کہ یہ ان کو ویلیوز اور اقدار کہیں سے مل جائیں اور وہ غیر متبدل ہونی چاہیے. آج سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے. ہمارے نوجوان کی بلا جانے, اور اس کو ضرورت ہی نہیں یہ جاننے کی. اس کے بعد تو پھر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. میں نے اسی کنونشن کے اندر اپنا پہلا جو خطاب تھا آدم نو کی تخلیق, میں نے یہی نقطہ تھا جو میں اس کے اندر لایا تھا کہ پہلی چیز جنت میں داخل ہونے والوں کی قرآن کہتا ہے کہ غل جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے, اور غل وہ ایک چھپا ہوا راز ہے, ایک کانٹا ہے, ایک پھانس ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے, اسی کو یہ نفس غیر شعوری کے اندر چھپا ہوا بھید کہتے ہیں. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے وہ نکل جاتا ہے تو بات تو صاف ہو گئی, وہ ایسی چیز ہے نہیں جس پہ انسان کو کنٹرول نہ ہو, وہ نکل سکتا ہے. پیدا وہ کسی وجہ سے ہوا ہو, خواہ وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ صاحب انسانی بچہ ابتدائی 3 سال میں جو کچھ بننا ہوتا ہے بن چکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, جو بننا ہوتا ہے بن چکتا ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ تم اس قسم کے غنڈے اور بدماش کیوں ہو, وہ تو 3 سال میں ہی ہم بن گئے تھے. پھر سائیکالوجی کہتی ہے جو 3 سال میں بن گئے آئندہ زندگی میں تو اس سے تم پھر بھاگ ہی نہیں سک سکتا, تو ہم تو اس دور کے غنڈے بنے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, پیدائشی گنڈے. میں نے پیدائشی کا لفظ یوں نہیں کہا, ان کے یہاں یہ بھی چیز ہے, انہیریٹری آتا ہے یہ کچھ بھی, یہ بھی ایک ان کے یہاں کا نظریہ تھا. یہ ساری تھیوری ایکسپلور ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن ایکسپلور تو ان کے یہاں ہو جن کو ذمہ داری کا احساس ہو. جو اس کے راستے میں ان چیزوں کو دلائل بنائے وہ کیوں کہیں کہ ایکسپلور ہو چکی ہوئی ہے یہ تھیوری, کہ جی وہ تو انہیریٹری آتا ہے. یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ سوسائٹی کا پیدا کردہ ہوتا ہے, سوسائٹی کی ابتدا پیدائش کے بعد ہوتی ہے. ان سے کہا کہ نہیں ہے تمہارا, یہ گھر بار والے تو اچھے شریف آدمی تھے, اخلاق والے تھے, سب کچھ کہنے لگے نہیں آپ کو تو لاسٹ انہیریٹنس کا پتا نہیں ہے نا, وہ جو لاکھوں سال پہلے ایک بدماش ہوا تھا نا, یہ اس کی بدماشی وراثتن چلی آ رہی ہے نا, وہ آئی ہے ہم میں. بھائی اس نسل کے اندر تو اچھے سے بھی پیدا ہوئے تھے. قاضی انہوں نے کہا ہے کہ ایک کفرا ہوتا ہے جمپ کر جاتی ہے, وہ یہ بدماشی جو ہے نا جمپ کر جاتی ہے, درمیان میں دو تین کڑیاں چھوڑ دیتی ہے, وہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں, یہ پھر جمپ کر. تو وہ اتفاق سے جب ہم پیدا ہونے والے تھے تو وہ جمپ کر کے آ پہنچی ہوئی تھی. یہ ہمارے ہاں کا آج کا نوجوان یہ باتیں کر رہا ہے. لیپ آج جسے میں نے کہا, یہ جو ہاف بیک نالج ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے, نہ تو نیند کو. اور یہ نہیں کہ یہ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, ان کو اپنی اس غنڈے پان اور بدماشیوں کے لیے جواز کی دلیلیں مل جاتی ہیں منطقی اس سے. کتنی بڑی چیز کہ یہ سب کچھ کرو اور نہ ندامت آپ کے ہاں, نہ کوئی معذرت, نہ پیشانی سے قطرات انفعال, نہ آنکھوں میں کوئی حیا, نہ کوئی جھکاؤ, کچھ نہیں, دھرلے سے کھڑے. سنی صاحب یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, دس ہزار سال پہلے کا جو ہمارا خاندان میں نکلنے سے کوئی گزرا ہے اس کا اثر ہے. سوسائٹی کا اینتھروپولوجی ایک علم آ گیا تھا, چلیے انہیریٹنس کا ایک آ گیا تھا, سوسائٹی کی ابتدائی اثر آ گیا جی. تین سال تک جو بچہ بننا تھا بن چکا جی, اس کے بعد اس میں تبدیلی کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. باقی سارا ہوں بھائی یہ دیکھیے بڑے لیک ہیں, وہ یہ کچھ نہیں کرتے, ان کی کون سی اپنے اختیار کی بات ہے, وہ ان کے وقت میں وہ جمپ کرتی تھی وہ ٹپ کے ذرا کہاں چلی گئی ہونی ہے. آپ نے سوچا ویزا نے من کہ یہی جو چیزیں جس کو جن کو انسانی علم نے انسانی سازی کے لیے یہ کچھ بننا تھا, یہ جب اس قسم کے ارادے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے, خودکشیاں کرتے. عام چرچا ہو رہا ہے آج کل, یہ میں نے دیکھا یہ ابھی ابھی یہ سائیکالوجی آئی ہے, ابتدائی یہاں کوئی کلاسز کے اندر داخل ہوئی ہے, ہمارے ہاں کی ابتدائی کلاس میں پڑھایا ہی کیا جاتا ہے. یہ ایم اے سائیکالوجسٹ اس کہتے ہیں, بات کر کے میں نے دیکھی وہ مبادیات سے آگے علم ہی کوئی نہیں ہوتا, پڑھانے والے پھر اس قسم کے وہی استاد, یعنی یہ چار سال بعد میں آئے ہیں اس کلاس میں, وہ چار سال پہلے آ گیا تھا, وہی انہیریٹنس کی جمپ کرتی ہوئی اس کے اندر بھی داخل ہوئی ہوئی. اس سائیکالوجی کو وہ پروفیسر پڑھاتے ہیں, مجھے ان پروفیسروں سے بھی بات کرنے کا ہوں. میرا تو ریزا نے من خاص لائن کی افان نہیں, میں نے تو یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان علوم سے استفادہ کرتا ہوں. بہرحال اس کے لیے بھی ایز اے لے مین بھی جتنا کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے, میں نے دیکھا ان کے پروفیسروں کو بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا. میرے ہاں پھر بھی لیٹسٹ چیزیں اس کی آ جاتی ہیں, وہ چلے ہوئے ہیں فرائیڈ اور یونگ کے معاملے کے اندر, تھیری ان کے ہاں وہی دی جاتی, وہی ان کو پڑھا رہے ہیں, یہی یہ پڑھ کے ادھر نکلے. تو کچھ تو کمیونسٹ مذہب پرست کا مارا ہوا آپ کے ہاں, وہ تقدیر کے مسئلے میں والقدر خیر و شر من اللہ تعالی, چل بھائی وہاں کس کا قدر, وہاں سے یہ دامن چھڑا کے بھاگے تھے, الحاد اور بے دینی آئی تھی کمیونزم میں, وہاں یہ اباحتیں ہر قسم کی کتنی تھی, اخلاقی چھٹیاں رسیاں توڑائی ہوئی پھر رہے ہیں. انسان کے بات کی بات ہی نہیں, ہسٹوریکل نیسیسٹی ہے جو کچھ یہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, برٹرینڈ رسل نے ایک جگہ لے کے آیا تھا, بڑا دلچسپ تھا ہسٹوریکل نیسیسٹی. یہ لینن جو تھا جرمنی میں تھا تو یہ وہاں گرفتار ہو گیا بغاوت کے یا کسی سازش کے مقدمے میں, ابتدا یوں ہوئی تھی اس کی, وہاں گرفتار ہوا, مقدمہ چل رہا تھا سر. وہاں اس جج نے اس کو پھانسی کی سزا دینے کے بجائے, جرمنی میں یہ تھا گرفتار جو ہوا تھا تو یہ رشیا کے کسی لا کے تابع یہ مقدمہ کر رہا تھا, تو اس نے اس کو پھانسی کی سزا دینے کی بجائے ذرا رحم کھایا کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر, اس کو عمر قید کی سزا دیں گے, وہ سائبیریا جو بھیج دیا کرتے تھے تو وہاں بھیج دیا. اس کے بعد وہاں جس نے سازش جاری رکھی اور یہ کچھ کر دیا. برٹرنڈ رسل کہتا ہے کہ ہسٹوریکل نیسیسٹی کے سب سے بڑے یہ مدعی جو ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ پہلے سے کیا کرایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس صبح کو جب جج نے اس میں فیصلہ سنایا ہے, اگر اس دن اس کو ڈسٹرس کیا ہوا ہوا ہوتا اور ہوتا مزاج اس کا چڑچڑا, تو اس کو یقیناً پھانسی کی سزا دے دیتا. ہم پوچھتے کہ پھر یہ ساری کمیونزم کہاں چلی جاتی. یہ بڑی عمدگی سے تنقید کرتے, بڑی بات صاف ہے. انسانوں کے معاملات انسانوں کے ہاتھوں سے یہاں طے پاتے ہیں. وہ اس جج کا اس دن ذرا مزاج بگڑا ہوا ہوتا, اس نے کہا یہ سارا فلسفہ جو لیے پھرتے ہیں ہسٹوریکل نیسیسٹی کا, ایک بات کے اوپر وہ ہنج کرتا تھا کہ اس دن اس کا مزاج ذرا مجھے تھا, تو اس نے بازی کی سزا نہیں دی, اس کو سائبیریا بھیج دیا. اگر اس دن اسے کہیں ڈسکس کیا ہوا ہوا ہوتا اور مزاج ہوتا اس کا چڑچڑا, تو آتے ہی چھوٹتے موت کی اس کو سزا دیتا. ہم پوچھتے پھر ان کی کمیونزم کہاں جاتی. یہ اس کو لیے پھرتے رہے ہیں, وہاں سے چھٹکارا ملا. تو ان کو تو ابلیس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو خود ذمہ دار اپنے آپ کو قرار نہ دے. اور وہ آپ کو یاد ہے میں جو بار بار دہرایا کرتا ہوں, قرآن نے یہیں سے تو تعارف کرایا تھا آدم کا اور ابلیس کا, کہ آدم سے غلطی ہوئی تو اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, ڈٹرمنزم کے خلاف پہلی آواز. تعارف انسان کا کرایا جا رہا ہے عزیزان من, یہ نہیں کہ خدا کے حکم کی تعمیل اس نے کی کس طرح کی. تعارف کرایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کے حکم کے خلاف کس طرح سے کیا. بتا ہے بات ایسی نظر آتی ہے کہ صاحب یہ کیا اس کے لیے تعارف کی وجہ. میں کہتا ہوں اتنا عظیم تعارف ہے, قرآن نے مذہب کے اس عقیدے کو جڑ سے کاٹنا تھا, جبریت کے عقیدے کو. اس نے آدم کا تعارف یہ کہہ کے کرایا کہ آدم وہ مخلوق تھی, کہ ہم نے اس سے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا, اس نے کہا جاؤں گا اور گیا وہ. یہ ہے تخلیق نو جو اس نے کہی, اپنے اختیار کا مالک. غلطی سے ہی اپنے اختیار سے کی ہے, بڑی چیز ہے یہ. دست یزنا کہ چنی نہ تو چنی خواہد مان, خدا نے یہ کہا کہ یہ ایسے ہے ایسا ہی رہے گا. گفت آدم کہ چنی ہستو چنا فاحد بھی, آدم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ایسے نہیں ویسا ہوگا. یہ ہے تعارف آدم, یہ ہے جو قرآن. کیوں یہ تعارف کرایا قرآن نے؟ یہ جبریت کا عقیدہ جو تھا اس کی جڑ کاٹنے کے لیے, کہ یہ تخلیق نو ہماری جو تھی اس میں جبریت نہیں تھی, اس میں معصیت اپنے اختیار سے کچھ کرنا ہے نا. یہ ہے جس کا تعارف یوں کرایا. اور اس کے مقابلے میں میں نے جیسا کہا ہے کہ ابلیس اتنی بڑی قوتوں کا مالک بنا پھرتا ہے, تو اس سے جب کہا کہ تم نے انکار کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ جی میں کون ہوں انکار کرنے والا, تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. تیرا انکار تیری ہی مشیت کے تابع مجھ سے بات فرضب ہو گیا ہے, میں تو اس کا ذمہ دار نہیں. کہا کہ ساری عمر کے لیے راندہ درگاہ تو ہو گیا, تیری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے پوچھنا ابلیس والے. یہاں چلے آئے ابلیس نے اپنے اسی عقیدہ ابلیسیت کو نہایت مقدس نقاب اڑا کر مذہب کے رنگ میں یہاں پیش کر دیا. اور ابلیس کو جتنا مذہب کے نقاب میں کھل کھیلتا ہے, یہ فسق و فجور کے نقاب میں تو اس کا کوئی شیر بھی اس کے حصے میں نہیں آتا. یہ بد اخلاقیاں جو ہیں ان کے متعلق تو آج کے اتنے بڑے بد اخلاق معاشرے میں پھر بھی برائیوں کو برائیاں قرار دیا جاتا ہے, لیکن مذہب کے نقاب میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کبھی نگاہ نہیں اٹھتی. اس نے اپنی ابلیسیت کے بنیادی عقیدے کو مذہب کا لباس اڑایا, اور جیسا میں نے کہا ہے دنیا کے ہر مذہب میں جبریت جزو ایمان بن گئی, حتیٰ کہ مسلمان کے ایمان میں داخل ہو گئی, اجزاء ایمان میں چھٹا ایمان بن کے داخل ہو گئی. اور آج جب کہ جیسا میں نے کہا ہے خدا سے انکار, وحی سے انکار, رسالت سے انکار, آخرت سے انکار, اور ابلیسیت جو ہے وہ عقیدہ ڈٹرمنزم, پہلے کمیونزم میں آئی, اب ان کے ہاں کی وہ ابتدائی کمیونزم میں بھی میں بات کہیں اور کروں گا کہ کبھی میں نے تاریخ میں بتایا خود مارکس اپنے آخری دور کے اندر اس کے یہ چیزیں موجود ہیں, اس مارکس کی یہ موجود ہیں کہ نہیں انسان اپنے آپ کو خود بنا سکتا ہے. مارکس بھی اس نتیجے میں پہنچ کے مجبور ہو گیا تھا یہ کہنے کے لیے, اور وہ تو چلیے دور اس کا ختم ہو رہا ہے نہ صحیح. یہ جو آج سائیکالوجی چلی آ رہی ہے میں نے عرض کیا ہے ابھی وہ اسکول ان کے یہاں فرائیڈ جنگ وغیرہ کے یہ اسکول چلے آ رہے ہیں, انہیں کے اندر سے یہ نئے اسکول آف تھاٹ جو پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ان کے ان کلیوں کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں جس نتیجے میں خدا نے آدم کو پہنچایا تھا, ابلیس کو نہیں. لیکن یہ چیز تو ان کو خوش نہیں آتی. ہمارے نوجوانوں پابندیاں کیوں خوش آئیں؟ اس کے لیے تو یہ جتنی اباحتیں ان کی ہاں لائسنسز جتنے ان کو مل جاتے ہیں بعد اخلاقیوں سے وہ ان سے پھر بہرحال رکنا پڑے گا. رکنے کی بات کیوں ہو؟ وہ اسی سائیکالوجی کو اب وہ ولقدے قہری ہوئے چڑھے میں نے تعالیٰ سر پہلے جو ایمان بنائے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ سارے. عزیزان من, قرآن تو بہت آگے کی چیز ہے, اور آگے کی نہیں مسلمان کے لیے تو سب سے مقدم چیز تھی. اس کو دیکھ لیا ہوتا تو یہ کمیونزم کی جبریت اور یہ سائیکالوجی کے فریڈین اسکول کی جبریت جو تھی ساری ختم ہو جاتی. ایسے وہ ایسے دلائل دیتا ہے. میں کہتا ہوں اتنا نہ صحیح, کم از کم اس برانچ آف نالج کا علم تو آگے حاصل کر لیا ہوتا جہاں تک وہ خود تحقیق پر پہنچے ہیں. لیکن یہ کیوں پہنچیں گے؟ وہاں پہنچیں گے بھی تو اس کا اعتراف کیوں کریں گے؟ اعتراف اس کا کریں گے. دن دن بس باتیں اس سے ہوتی رہتی ہیں, کھڑے ہیں ساتھ باتیں کری جا رہی ہیں, چار اصطلاحیں لیے ہوئے ہیں, اور انسان کا دماغ تو ابلیسی واقعہ ہوا ہے. دلیل پہ دلیل تو دیتا چلا جاتا ہے نا. اس کے بعد ابلیس نے بھی تو پہلی دلیل ہی دی تھی. دلیل تو کیا؟ تو یہ ہے جو دور اب ہمارا ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو اس کے لیے ترجمہ ہو گیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک انھا مبعدون لا يسمعون حدیثا وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون, کہ جن کے لیے پہلے سے ہم نے یہ لکھ دیا تھا وہ جنت میں جائیں گے, ان کی جنت تک جہنم کی نائی کان میں پڑے گی. وہی تھی سبقت کا ترجمہ. یہ ہوا جبریت آ گیا تھا وہ عقیدہ, یا اس عقیدے کی بنا پہ ہوئے یہ ترجمے اور تفسیر, اور وہاں لے گئے آپ کے یہاں سبقت لهم. یعنی یہ کچھ کرتے ہوئے یہ جتنی آیات ہیں نا کہ جزاؤم بما کانوا تعملون, جزاؤم ما کانوا تعملون قرآن, کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں, بلکہ ما کانوا تعملون یا یعملون, تمہارے عملوں کے اندر یہ جنت خود پوشیدہ تھی. تمہارے اعمال جنت تھے, یوں کچھ ہو جاتا اس کا ترجمہ اگر کروں, ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی قرآن سے یہ سارا کچھ ہمارے ہاں کے جبریت والے, میں نے کہا ہے نا کہ آپ کا سارا مذہب آج ملوکیت کا بنا ہوا ہے. یہ وہ تفسیریں ہو رہی ہیں, وہ ترجمے ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے روایات کی تو کمی نہیں ہے سر. ساری روایات آپ کی مجوسیوں کی ہے کہ ساری بنی ہوئی روایات تقدیر کے متعلق اس میں دیکھیے کتنا مواد مل جاتا ہے آپ کے ان کے ہاں یہ کیفیت تراجم اور تفاصیر اس طرح سے ہوئی قرآن کی تو مسلمان تقدیر کا بہانہ بنا کے جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے بہرحال صاحب چلیے قصہ ختم ہوا اگلی نسل تھی ہمارے ہاں کی اس سے انہوں نے رسی توڑائی مدد سے ادھر آئے اور ادھر آنے کے بعد وہ پہلے کمیونزم کے ڈٹرمنزم میں آئے اور اس کے بعد اب سائیکالوجی کے انکانشیس مائنڈ کے فریم کے اندر خود فریم بھی وہ تو اس سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں جس میں آ گیا تھا وہی جبریت وہی ابلیسیت وہی قصہ ہے آدم و ابلیس مومن بننا تو بڑی چیز ہے عزیزان ایمان ان عقائد نے تو انسان کو آدمی بھی نہیں بننے دیا ہے حیوان کی سطح پہ رکھا ہے حیوان مجبور ہوتا ہے انسان صاحب اختیار ہوتا ہے حیوان کی سطح کے اوپر چلے جاتے ہیں آپ کے یہ اس قسم کی نیم پخت عجوم کی طالب علم بات بیچ میں سے آ گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ کام کی بات ہی تھی جو میں نے عرض کی پھر وہی ظاہر ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ کاش کہیں ایسا ہوتا کہ یہ نوجوان کہیں میرے پاس رہتے میرے پاس آتے تو اور کچھ نہیں تو ان کے ہاں کی ان چیزوں کو تو میں کہیں سے ہی کر دیتا درست کر دیتا اگر یہ سائیکالوجی پہ آئے تھے تو سائیکالوجی ان کو ایسی میں پڑھا دیتا کہ وہاں آگے لے جاتا کہ آؤ برخودار ہو ذرا آگے چلے انہیں کے ساتھ ساتھ آگے چلے لیکن بارہ میرے لیے گنجائش موقع نہ رہا تو جہاں یہ چیز آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ویام کر دوں وقت ہو گیا آپ اتنے میں ہی آج تو ہم دو ایک لے کے لی ہیں ہم نے 102 آیت تک ہم آئے ہیں 103 آیت سے آئندہ ہم لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم شکریہ